وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حالات تبدیل ہونے لگے اور ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اس دور میں انہوں نے دور اندیشی کرتے ہوئے اس بات کی منصوبہ بندی کی کہ ظالم و جابر حکمران کے زیر تسلط رہتے ہوئے شیعہ قوم کس طرح اپنے اس علمی کام کو آگے بڑھائے۔ السلطان علی الضربین محق عادل و مبتلو ظالم و متقلب، اگر حکمران عادل ہے تو اس کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اور اگر حکمران ظالم و جابر ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیے۔ ایجابی شیعہ کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ بنی عباس کے تجربے سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ جس میں انہوں نے اہل بیت کی مظلومیت سے استفادہ کیا اور شیعی نعروں کے ساتھ برسر اقتدار آ گئے، رضا من آل محمد کے نعرے کے ساتھ حکومت حاصل کر پائے۔ آج اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک اہم تاریخی تجربہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی مشکل میں پھر سے گرفتار نہ ہو جائیں۔ بنی عباس کے لوگ بہت پیچیدہ مزاج کے تھے، بنی عباس اور علوی دونوں ہاشمی ہیں، اس لیے بنی امیہ کے دور میں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے، لوگ بھی انہیں الگ نہیں سمجھتے، یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن بنی عباس کے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے مقصد کے لیے کسی بھی جائز ناجائز ذریعے کو اپنا لیتے تھے۔ منصور دوانقی نے 3 مرتبہ قسم کھائی اور امان نامے جاری کیے، جبکہ 3 مرتبہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ابو مسلم خراسانی جو یہیں ایران سے گیا اور اس نے بنی امیہ کو سرنگون کر دیا تھا، حتیٰ اسے بھی قتل کر دیا گیا، اپنے مذموم مقاصد کے لیے قربان کر دیا گیا۔ بنی عباس نے نظریاتی لحاظ سے بھی مرجع، معتزلہ اور اشاعرہ تینوں کے علاوہ خوارج کو بھی انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا۔ مرجع کے ساتھ ایک اور طرح سے رویہ رکھے ہوئے تھے، خوارج کے ساتھ کسی اور انداز سے رابطے رکھے ہوئے تھے، اشاعرے اور معتزلہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، حتیٰ معتزلہ سے وعدہ کیا کہ واصل ابن عطا کو حکومت میں شامل کریں گے، لیکن جب خود حکومت پر براجمان ہوئے تو واصل ابن عطا کو قتل کروا دیا۔ حدیث سازی کے معاملے میں بھی کچھ حصے پر بنی امیہ نے کام کیا اور باقی کام کو بنی عباس نے پورا کیا۔ حدیث کو بیان کرنے پر 85 سال کی پابندی کے بعد بنی امیہ کے آخری دور میں اس پر سے پابندی ہٹا لی گئی اور ساتھ ہی جعل حدیث کا کام بھی شروع ہو گیا۔ تمام احادیث جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں بیان ہوئی تھیں، ان کی مخالفت میں احادیث گڑھی گئیں، اپنی پسندیدہ شخصیات کے حق میں احادیث بنائی گئیں۔ جب بنی عباس برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی جائل حدیث کا سلسلہ جاری رکھا، انہوں نے نقل حدیث کو بعض حوالوں سے محدود کر دیا۔ لوگوں کی اکثریت فریب کا شکار ہو گئی۔ جناب محسن امین اعیان الشیعہ میں لکھتے ہیں، جب تک بنی عباس حکومت پر قابض نہیں ہو گئے، عوام نہیں سمجھ سکی کہ یہ لوگ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ ابو الفرج اصفہانی بھی مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں، یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ بنی عباس کے فریب آلودہ باتوں میں آ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کی طرف سے کہی گئی باتیں صحیح طرح سے لوگوں کے درمیان بیان نہیں ہوئی تھی۔ مذہب شیعہ کی طرف لوگوں کا رجحان اس قدر زیادہ تھا کہ مسعودی مروج الذہب میں کہتا ہے، 150 ہجری میں شہر جزجان میں جب یحییٰ ابن زید شہید ہوئے، اس علاقے کے تمام لوگوں نے جن کے گھر اولاد نرینہ پیدا ہوئی، اہل بیت کے احترام میں اپنے بیٹوں کا نام یحییٰ رکھا۔ خراسان سے جو قیام شروع ہوا وہ بھی اہل بیت کے نعروں کے ساتھ شروع ہوا، جبکہ اس کی قیادت عباسی کر رہے تھے اور انہوں نے ہی اس کا نتیجہ حاصل کیا۔ تشیع ایجابی کے بارے میں ہمیں دوسرا قدم جو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا صحیح تعارف پیش کریں۔ آج شیعوں کے صحیح عقائد کو تحریف کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں اگر غالی حضرات، انتہا پسند قسم کے لوگ مذہب شیعہ کی تشریح کریں، انہیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ مذہب تشیعوں کے بارے میں بات کریں، تو پھر ہمارے پاس فرصت نہ رہے گی کہ ہم اپنی صحیح پہچان کروا سکیں۔ میں غالیوں کے بارے میں کچھ نکات بعد میں ذکر کروں گا۔ روایت میں حشام ابن حکم سے متعلق جو تعبیر بیان ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی حشامی صفات کو شیعوں کے اندر زندہ کریں، یعنی کچھ لوگ حشام کی طرح اسلامی دنیا میں اٹھیں اور شیعی عقائد کو اصول اور فروع کے اعتبار سے باریک بینی کے ساتھ واضح طور پر بیان کریں۔ حشام ابن حکم جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا، شہرستانی ان سے متعلق روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، صاحب القول فی الاصول احمد امین ان کے بارے میں کہتے ہیں قانا قول حجت ناظر المعتزلہ و ناظرہ. اپنے دور کے عقل کرا معتزلی بہترین مناظرے کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے. چیرست بے اشاعرے ایسے شخص کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں را حقنا و سائق قولنا، یعنی بالکل وہی صفات جن کی آج ضرورت ہے کہ دنیا اسلام میں اس کے حامل افراد موجود ہوں اور وہ اپنا کردار ادا کریں. آج تشیع کا اس طرح تعارف نہیں کروانا چاہیے کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اور فلا فلا کو قبروں سے نکالیں گے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقام لیں گے وغیرہ. والسلام، تشیع بس یہی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ایسے افراد ہونے چاہیے جو ہمارے حق کو صحیح طرح سے پیش کریں، بیان کریں، ہماری باتوں کو ٹھیک ٹھیک لوگوں کے اذہان تک پہنچائیں. سائقہ قولنا المعید صدقنا، ہماری سچائی کو صحیح طرح سے بشریت تک پہنچائیں. الباطلنا اعداؤنا، برائی کے ذریعے نہیں بلکہ افکار کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے باطل پر ضربے لگائیں. یہ وہ شخصیت ہے جو ابو اسحاق نظام، الاف عبداللہ ابن یزید آبازی، یحییٰ ابن خالد برمکی اور جالوس کی نصرانی کے ساتھ مناظرے کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ جہازان مناظروں میں جب شکست کھاتا تھا تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا تھا. اجاہز یشتد علیہ فی المناقشہ ویغضب فی النقد، ایک شیعہ بحث کے دوران کسی کی توہین کیے بغیر سلبی گفتگو کے ذریعے ان کو زیر کر سکتا ہے. اس نے زندیق کے خلاف لکھا، اصحاب اسنین اور دو اطراف میں رجحان رکھنے والوں کے بطلان پر لکھا، قائلین امامت مفضول کے خلاف لکھا، جبر اور تفویض کو باطل قرار دیا. مومن طاق نے امام سجاد سے امام صادق تک کے اصحاب کے بارے میں لکھا ہے، وہ اس قدر محکم انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ دشمن انہیں شیطان طاق کہتے تھے کیونکہ اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتے تھے.